الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو, گزشتہ ہفتے بات اس پر چلی تھی اور جہاں ہم رکے تھے کہ آج کی انسانیت نے دل کے ان اطمینان کے لیے مختلف راستے اپنائے. بعض لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم شراب پی لیں گے تو ہمیں اطمینان مل جائے گا. بعضوں نے یہ سوچا کہ ہم اگر میوزک سن لیں گے تو ہمیں اطمینان مل جائے گا. بعضوں نے یہ سوچا کہ مختلف ایسے افعال کریں گے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دے, ہو سکتا ہے ہمیں اس سے اطمینان مل جائے. دنیا نے سارے راستوں کو آزما لیا, لیکن آزمانے کے بعد بھی اس کا جو نتیجہ رہا وہ صفر رہا. اور میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ جل شانہ نے ان باتوں میں اطمینان رکھا ہی نہیں ہے تو اطمینان ملے گا کیسے؟ اطمینان دلوں میں پیدا ہوتا ہے, اطمینان دل کا اطمینان ہوتا ہے. ظاہری عزو کے مطمئن ہونے سے دل کا مطمئن ہونا ضروری نہیں ہے. ہمارے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اور میں نے یہ بات کئی مرتبہ عرض کی ہے, کہ انسان اپنے اطمینان کے لیے بہت سارے اسباب اختیار کرتا ہے. وہ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ بھائی ایک آدمی نے ایئر کنڈیشن لگایا, اور اس لیے لگایا کہ بدن کو ٹھنڈک لگے تو آرام سے نیند آ جائے, اور اس کمرے کے اندر بہترین بیڈ اس نے لگایا تاکہ آسانی سے نیند آ جائے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اسباب راحت سے راحت کا ملنا یقینی نہیں ہے, اسباب راحت سے راحت کا ملنا یقینی نہیں ہے. راحت ملتی ہے دل کو, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سارے بدن یہ مطمئن ہوں اور دل بھی مطمئن ہوں. سارے بدن مطمئن ہیں لیکن دل پریشان ہے, دل کے اندر غم ہے, حزن ہے, تو اس سے آپ کو اطمینان نہیں ملے گا. بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ کہ اسلامی احکام اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو میرا اور آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے, اس سے ہمارے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں کسی موقع پر یہ فرمایا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ رہو, خبردار رہو, یقیناً اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں. قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر حق تعالیٰ فرماتے ہیں, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کو سنوارا ہے, اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں سے اللہ وعدہ فرماتے ہیں, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض, اللہ البتہ ضرور بے ضرور ان کو ایک اس روئے زمین کا خلیفہ بنائے گا, اس روئے زمین کی خلافت دے گا, جیسے کہ ہم سے پہلے لوگوں کو عطا کی گئی. لَنَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اور اللہ جل شانہ ان لوگوں کے دلوں کو مطمئن کر دے گا اس دین پر, اس ریلیجن پر, اس دین پر جس کو اللہ جل شانہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے. اور وہ دین جس کو اللہ نے پسند کیا ہے وہ دین دین اسلام ہے, یاد رکھو. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. یمکن کے معنی ہے مکن, یمکن و تمکین کے معنی ہے قدموں کو جمع دینا. اللہ جل شانہ دین اسلام پر لوگوں کے قدموں کو جمع دیں گے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اگر انسانیت ایمان پر, اعمال صالحہ پر, اور خصوصاً مسلم امہ ایمان پر اور اعمال صالحہ پر آ جائے, حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں کہ باہر جتنی بھی خوف کی ہوائیں ہیں اللہ جل شانہ اس کو اطمینان سے بدل دیں گے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. دنیا کے خوف کا, دنیا کی قوموں کے خوف کا ایک ہی علاج ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں, اسی میں اطمینان ہے. بہرحال یہ بات چلی تھی, مضمون ہمارا دوسرا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں, اور آپ سے یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے, اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اللہ نے مجھے بھی ساتھ چلنے کا حکم دیا ہے؟ کہا ہاں بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو, یا اللہ کی طرف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم کیوں ہوا, اس کی وضاحت قرآن حدیث پاک کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انہو لیس من الناس احد امن علی فی نفسہ و مالہ من ابی بکر ابن ابی قحافہ. بے شک لوگوں میں سے سب سے زیادہ جس نے مجھ پر احسان کیا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, کہ جس کی ذات نے بھی اور جس کے مال نے بھی مجھے نفع پہنچایا, کہنے کا من چاہیے. اور آپ نے کسی جگہ فرمایا, ولو کنت متخذا من الناس خلیلا, اگر میں لوگوں میں سے کسی کو اپنا دوست بناتا, لاتخذت ابا بکر خلیلا, تو ابو بکر صدیق کو میرا دوست بناتا, ولیکن خلت الاسلام افضل, لیکن اسلام کی جو خلت ہے, اسلام کی جو دوستی ہے وہ سب سے بڑی دوستی ہے, سب سے زیادہ افضل دوستی یہی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ میرے دوست ہیں, اسلامی اعتبار سے بھی, دنیاوی اعتبار سے بھی. بہرحال اس حدیث میں ایک اور بات فرمائی گئی, اشارہ یہ فرمایا گیا کہ ہم میں سے ہم اپنا دوست ایسے آدمی کو چنیں جو ہماری غیبوبت میں بھی اور ہماری حاضر میں بھی, جو ہماری بدگوئی کرنے والا نہ ہو. فاختاروا لانفسکم من الاصحاب من یسرکم ذکرہم. کیا معنی؟ کہ اپنے لیے ایسے دوست کو چنو جو دوست جب تم اس کو دیکھو تو تمہیں مسرت حاصل ہو کہ یہ میرا حقیقی دوست ہے. ورنہ ایسے بھی دوست ہوتے ہیں دنیا کے اندر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دوستوں سے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بکا من خلیل ماکر عیناہ وقلبہ یرانی. اے اللہ, میں ایسے دوست سے پناہ مانگتا ہوں کہ ظاہری طور پر تو میرے ساتھ ہنس رہا ہو اور دل اس کا کچھ اور ہو. من خلیل ماکر, ایسے دوست کو دھوکے باز دوست کہا گیا. دوست ایسا ہونا چاہیے جو انسان کی حاضری میں بھی اور انسان کی غیبوبت میں بھی انسان کی خیرخواہی کرنے والا ہو. اس لیے کہ انسانیت کا اکثر جو حصہ ہے وہ اگر وہ گمراہ ہوتا ہے تو وہ انسانیت کو گمراہی پر لے جاتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی موقع پر، دوست سنو تو اچھا دوست چنو اور صالح دوست چنو تاکہ اس کی صلاحیت کا، اس کی عبادت کا تمہارے دل پر اثر ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اگر میں خراب ہوں اور میرا دوست اچھا ہے تو اس کی اچھائی کا مجھ پر کیا اثر پڑے گا؟ قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بڑی عجیب مثال فرمایا کرتے تھے کہ بھئی ایک بکس ہے جس میں ہم اور آپ کپڑے رکھتے ہیں، اور اس کپڑے کے اندر ہم کچھ گولیاں رکھتے ہیں کپور کی گولیاں رکھتے ہیں اس میں، تاکہ اس کپڑے کو نقصان نہ پہنچے. لیکن جب 5 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد جب آپ ان کپڑوں کو نکالتے ہو تو اپنے ان کپڑوں کے اندر اس کپور کی گولی کی خوشبو بھی پاتے ہو. قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جس میں لائف نہیں ہے، جس میں لائف نہیں ہے. ایسی چیز جس میں لائف نہیں ہے اس چیز پر اثر کرتی ہے جس میں لائف نہیں ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں کسی اچھے آدمی کے ساتھ اپنی دوستی رکھوں گا تو کیا اس کا اثر مجھ پر نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر دوست رکھنا ہے ہم نے اچھا دوست چننا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین دوست کی مثال تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جیسے میں نے ابھی پڑھی ہے اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ بھیجا تھا، اور وہاں جا کر وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیں اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. اس لیے کہ اگر کسی آدمی کے دل کو آپ نے جیتنا ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اور ان کو اچھی طرح انہوں نے نصیحت کرنا شروع کیا. انہوں نے ایک بات کہی مدینہ والوں سے، اور وہ بات یہ تھی کہ میری بات غور سے سنو، اسمعوا قولی قبلتموہ فخذوہ، اگر پسند آئے تو لے لو، وان کرہتموہ، اگر تمہیں میری بات ناپسند ہے تو کففت عنکم ما تکرہون، میری اس بات کو میں روک لیتا ہوں جس کو تم ناپسند سمجھتے ہو. فقالوا له، مدینہ والوں نے حضرت مصعب ابن عمیر سے یہ کہا کہ انصفت، آپ نے بالکل صحیح، ہم کو آپ کی بات پر اعتبار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو تعریف فرمائی تو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی اوصاف ہیں. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف کو حضرت مصعب ابن عمیر نے ان لوگوں کے سامنے بیان کیا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ان اعمال کو مدینہ والے پہلے ہی قبول کر چکے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں ایک آدمی کو لے کر جن کا نام ہے عبداللہ ابن اریقت، یہ اس ہجرت کے وقت جب حضور ان کو بھی لے کر چلے ہیں، اور یہ راہبر تھے، یاد رکھو یہ راہبر تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کا راستہ دکھلا رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کو، اس لیے کہ یہ راستے سے واقف تھے. اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ساتھ لیا اور یہ راستہ بتاتے ہوئے ان کو لے جاتے تھے. جب ایسا کوئی معاملہ ہوتا تھا تو وہ الگ ہو جاتے تھے. کسی موقع پر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ ان کو الگ کرنے کی ضرورت ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق کے کوئی جاننے والے مل گئے جو حضرت صدیق اکبر کو پہچانتے تھے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف نہیں تھے، تو اس نے حضور پاک حضرت صدیق اکبر سے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو جھوٹ ہو رہا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسے لفظ کا استعمال کیا جس کو عربی زبان میں توریہ کہتے ہیں، کہ سج کا سج بھی ہو جائے اور بات بھی اپنی بن جائے۔ آپ نے یہ فرمایا ھذا رجل یہدینی، یہ وہ آدمی ہے جو مجھے راستہ دکھلاتا ہے۔ صدیق اکبر، دیکھو یہ جو یہدی ہے یہ دونوں طریقے سے آپ اس کو لے سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ مجھے راستہ دکھلاتا ہے، وہ سامنے والا آدمی یہ سمجھا کہ یہ ان کا کوئی راہبر ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لیے اس یہدی کا معاملہ مانا یہ لے رہے ہیں کہ یہ وہ آدمی ہے جو مجھے آخرت کا راستہ دکھلا رہے ہیں، جو مجھے جنت کا راستہ دکھلا رہے ہیں، جو مجھے صراط مستقیم دکھلا رہے ہیں۔ تو اس کو توریہ کہتے ہیں، یاد رکھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچ گئے اور قبا کی بستی میں آپ ٹھہرے، اور وہاں کچھ دن ٹھہرنے کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ٹھہرنے کے بعد پھر آپ آگے چلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں تو آپ، ہمیں پتا ہے کہ مکہ کے تمام لوگ باہر نکل آئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے، بچے بھی نکل آئے، عورتیں بھی نکل آئیں، مرد بھی نکل آئے، سارا مدینہ نکل آیا، اور بچوں کی زبان پر ایک ترانہ تھا، طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، اور آگے فرماتے ہیں ایہا المبعوث فینا، ہم میں ایک ایسے نبی آ رہے ہیں جیت بالامر المطاع، جن کا ہر امر، جن کا ہر حکم قابل اتباع ہے۔ یہ مدینہ کے بچوں نے اس وقت کہا تھا جبکہ ابھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی ہیں صحابہ کرام سے، اور خصوصاً مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، اور مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی وجہ سے جو ایک بڑا چینج آیا مدینہ کے اندر، کہ وہ قبیلے جن کے اندر لڑائیاں تھیں وہ ختم ہو گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج جیسے دو قبیلے جن کے اندر سالوں سال سے لڑائیاں چلی تھی وہ لڑائی مٹ گئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک مواخات، ایک بھائی چارگی پیدا کر دی، کہ آج کی دنیا ایسی بھائی چارگی کے پیدا کرنے سے قاصر ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ولكن الله الف بينهم لو انفقت ما في الارض جميعا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس بھائی چارگی کو قائم کرنے کے لیے اگر آپ دنیا کی ساری دولت ختم کر ڈال دے تو بھی آپ اس بھائی چارگی کو نہیں پیدا کر سکتے، یہ بھائی چارگی در حقیقت اللہ نے پیدا کی ہے۔ لو انفقت ما في الارض جميعا ولكن الله الف بينهم، لیکن اللہ جل شانہ جب محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، میں نے کسی موقع پر کہا تھا کہ اگر دنیا کی قوموں کے اندر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری محبت پیدا ہو جائے، اس کے لیے ایک واحد طریقہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کے بن جائیں، اس لیے کہ حدیث پاک یہ ہے ان قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک بنی آدم کے قلوب اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبها کیف یشاء، وہ جس طرح چاہتے ہیں اس کو بدلتے ہیں۔ آج دنیا کی قوموں کے اندر ہماری نفرت ہے، اگر ہم خدا کے بن جائیں حق تعالیٰ اسی نفرت کو محبت سے بدل دیں گے، اور ہوئے ہیں ایسے واقعات پاس کے اندر۔ ماضی کے اندر ایسے واقعات ہیں جس سے اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے. ایسی جگہوں پر مسلمان پہنچے ہیں جہاں اسلام کا نام و نشان نہیں, اور ان جگہوں پر اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی. یہ کیا ہوا, یہ کون سی محبت تھی؟ جب تم دین اسلام کو گلے سے لگاتے ہو, جب تم اپنے دلوں کے اندر اور اپنے اعضا پر دین اسلام کو اتارتے ہو, اللہ جل شانہ اپنی محبت لوگوں کے دلوں میں اتارتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس حدیث کو سنا ہوگا کہ جب اللہ جل شانہ کسی آدمی سے محبت کرتے ہیں تو عرش کے اٹھانے والے جو فرشتے ہیں ان سے یہ فرماتے ہیں, بلکہ جبرائیل سے یہ فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل, میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں, تم بھی ان سے محبت کرو. جبرائیل عرش کے اٹھانے والے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں, تم بھی محبت کرو. اب اس کی محبت شروع ہوتی ہے ساتویں آسمان پر, پھر چھٹے آسمان پر, یہاں تک ہوتے ہوتے پہلے آسمان پر, اور پہلے آسمان پر ہی نہیں, حق تعالی جل شانہ اس آدمی کی محبت زمین والوں پر, اور زمین والوں میں بھی صرف انسانیت پر نہیں بلکہ وہ مخلوق جن کو اللہ نے زبان سے قاصر بنایا ہے, جو بول نہیں سکتی, ان کے دلوں میں بھی اللہ محبت پیدا کرتے ہیں. یہ کب ہوگا؟ جب میں اور آپ اللہ کے ہوں گے. من کان للہ کان اللہ لہ, من کان للہ کان اللہ لہ. جب انسان اللہ کا ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کے ہو جاتے ہیں, اور جب اللہ اس کے ہو جاتے ہیں تو سارا آسمان اور زمین اس کی ہو جاتی ہے. کسی موقع پر ایک بزرگ نے ایک جملہ کہا تھا, ملک اعظم من ملک اللہ. اس کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے پڑھیں گے, کہیں گے. حق تعالی ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے, آج تک کی خطاؤں کو معاف فرمائے, جو کچھ کہا گیا سنا گیا حق تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ بیمار ہیں حق تعالی جل شانہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیں. جن کا انتقال ہوا ہے حق تعالی جل شانہ ان کی مغفرت فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ تعالی رب العالمین.